ٹائم گزرتا چلا جاتا ہے، یہ ہیرے جواہرات آپ سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، ہر لہر کے اوپر اتنی دولت، اتنی برکتیں اور اللہ کی طرف سے اتنے انعامات ہیں کہ ہم جتنا اپنا دامن بھرنا چاہیں وہ فیض رکتا نہیں ہے، ہمارے ظرف میں اور ہمارے دامن میں گنجائش ہونی چاہیے۔ جن کو معلوم ہے وہ یہی کام کرتے ہیں، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے، ایک پل بھی ضائع نہیں کرتے۔ جن کو معلوم نہیں ہے ان کو جب پتہ چلتا ہے تو پھر پچھتاتے ہیں کہ کاش ہمیں پہلے معلوم ہوتا۔ آج کی رات ذکر کی رات ہے، آج کی رات فکر کی رات ہے، آج کی رات عبودیت کی رات ہے، آج کی رات غم کی رات ہے، آج کی رات عزاداری کی رات ہے، آج کی رات علی کی یاد منانے کی رات ہے، آج کی رات قرآن کریم کی آیات پر اپنی نگاہیں گاڑ کر ہر لفظ سے اپنی آنکھوں کی نورانیت میں اضافے کی اور دل کی نورانیت کو بڑھانے کی رات ہے۔ آج کی رات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے غم میں شریک ہو کر ان کی یادوں کے ذریعے سے اپنے باطن کی محبت اور ان کے عشق کے ذریعے سے اپنے سانسوں کی تطہیر کے ذریعے سے اپنے آپ کو مولا امیر کے قریب تر کرنے کی رات ہے۔ ہر گزرتا لمحہ دو ہی کام کر سکتا ہے، ایک یہ کہ وہ گزر جائے اور ہم پر اثر نہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ ہم اس گزرتے ہوئے لمحے کو پکڑ لیں اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بھی چلی جائے گی۔ آپ اگر اس پر سوار ہو گئے تو پھر ہر گزرتا لمحہ آپ کو بلندیوں کی طرف لے کر چلتا رہے گا۔ یہ جو راتیں ہیں یہ بھی ایسے ہی ہیں، پورا مہینہ ایسا ہے، ادھر ادھر جو دیکھتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں، ادھر ادھر کے امور میں جو آپ ٹائم گزارتے ہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ جو بھی وقت آپ کا شعور کے ساتھ، ادراک کے ساتھ، سمجھتے ہوئے، معرفت کے ساتھ، ارادتن نیت کے ساتھ گزرتا ہے, اگر اللہ کی راہ میں ہے تو وہ لمحہ باقی تمام سال. یہ جو آپ آج کی رات اعمال انجام دیتے ہیں, اس کی رات کو بھی دو ہی عمل ہیں بنیادی طور پر, جو عمل قرآن جس کو آپ ناطق اور قرآن ہائے ناطق کو یاد کریں, اور ایک یہ کہ قرآن صامت کو اپنے سر پر اٹھا لیں, ان دو کے سائے میں اپنے اوقات کو صرف. شبہائے قدر یعنی قدر کی رات, جس کے بارے میں روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ وہ راتیں ہیں جب انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے. آج کی رات, 21 کی رات یا 23 کی رات, آج آغاز ہے اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے. جس طرح سے آج کی رات مقدمہ ہے 21 کے لیے, 21 کی رات مقدمہ ہے 23 کے لیے, چونکہ روایات ہیں اہل البیت میں 23 کی رات کو سب سے زیادہ اہل اعمال ہیں. جس طرح سے یہ راتیں سیڑھی کی طرح سے ہمیں اگلی رات سے متصل کرنے کا ذریعہ ہے, سوچوں کو, اپنی فکروں کو, اپنی نگاہوں کو, اپنی زبانوں کو, اپنے دلوں کو, اپنے کانوں کو اس طرح سے کھرچ کھرچ کر دھونا شروع کر دو, پاک کرنا شروع کر دو, رگڑ رگڑ کر اس میں چمک اور نورانیت پیدا کرنے کی کوشش مسلسل کرنا شروع کر دو, کہ جب یہ راتیں آئیں تو پھر کدورتیں ختم ہو جائیں, یہ راتیں آئیں تو پھر گناہوں کے اثرات جو گزشتہ کے تھے وہ ختم ہو جائیں, یہ رات آئے تو انسان کا دل اتنا شفاف ہو چکا ہو کہ جب اللہ کی طرف سے تقدیر لکھی جائے, امام اثر پر فرشتہ اترے, میرا نامی عمل لے کر اترے, تو میرا دل اتنا پاکیزہ ہو, میرے باطن کی نورانیت اتنی زیادہ ہو, میرے قلب و دماغ پر قرآن اور اہل البیت اتنے چھائے ہو, تو دیکھے کہ میں کتنا آمادہ ہوں اور میرا دل کتنا زیادہ پاکیزہ ہو چکا ہے. جتنا میرا دل پاکیزہ اور وسیع ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی عطا بڑھتی چلی جائے گی. تو آج کی رات اس حوالے سے گزشتہ 18 راتوں کے لیے منزل ہے, وہ 18 راتیں مسلسل سیڑھیاں تھیں آج کی رات تک پہنچنے کے لیے, اور آج کی رات میں جتنا میں اپنے ظرف کو وسیع کرتا چلا جاؤں گا اگلی راتوں کے لیے یہ سیڑھی بنے گی, تاکہ میں اللہ کے مکمل فیض سے مکمل طور پر صلوات بھیجیے بن محمد و آل محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا, سب سے انسان کی زندگی میں, میرے اور آپ کی زندگی میں نعمتیں بے تحاشا ہیں, اللہ کی طرف سے دی گئی روزی کی قسمیں بے تحاشا ہیں, جو کچھ ہماری زندگی میں ہے سب کچھ اس کی عطا ہے, جو کچھ ہم شب و روز استفادہ کرتے ہیں اس سے وہ سب کی سب اس کی نعمتیں ہیں. اس لیے قرآن نے کہا ان تعدو نعمت اللہ گن نہیں پاؤ گے, لیکن ہر نعمت کے اوپر کوئی اور نعمت ہے, ہر نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہے. ہاتھ کی نعمت بہت بڑی ہے, ہاتھ سے زیادہ دل کی نعمت ہے, دل کی نعمت اس سے بھی زیادہ ہے, دل سے زیادہ عقل کی نعمت ہے, عقل کی نعمت اس سے بھی زیادہ ہے. تعلق ہماری عقل سے ہو, ہو سکتا ہے ہماری شہوانی اور حیوانی خواہشات سے ہو, دونوں چیزیں ممکن ہیں. جس پر جتنا عقل غالب ہوگا وہ اتنا ہی عرفا اور بلند ہوگا, جس پر جتنی اس کی حیوانیت غالب ہوگی وہ اتنا ہی نیچے ہوگا. انسان کی امنگوں کی ترجمانی اس کے اندر موجود جذبات نہیں کرتے, چونکہ جذبات حیوانی زندگی سے متعلق ہے, اس کی عقل کرتی ہے. اس لیے ہم جب ائمہ اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں انسان کی طلب ہے کہ آج کی رات کیا مانگو گے, تو آپ کیا مانگیں گے, میں کیا مانگوں گا. ہو سکتا ہے کوئی شخص بچے مانگے، چونکہ اس کی زندگی میں بچہ ہی نہیں آئے جس کو وہ سب سے بڑی نعمت سمجھتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی شخص گھر مانگ سکتا ہے، کوئی شخص ملازمت مانگے، ہو سکتا ہے کوئی شخص محبوبیت مانگے، ہو سکتا ہے کوئی شخص کوئی اور چیز مانگے. ہزار خواہشیں، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، لیکن یہ ساری کی ساری خواہشیں، ان تمام خواہشات کا محور و مرکز انسانی زندگی کا حیوانی پہلو ہے. ان تمام خواہشات کا، اب ذرا ان خواہشات پر غور کریں، کھانے کا تعلق حیوانی پہلو سے ہے، بچوں کا انسانی پہلو میں وہ کمال تک پہنچ سکے، انسانی پہلوؤں کو اس اصل منزل اور مقصد تک پہنچنے کے لیے انسان سیڑھی کے طور پر استعمال کرے. انسان کو بچہ ملتا ہے، اس کو وہ پالتا ہے، وہ اس کی جبلی یا غریزی یا فطری خواہشات کی عکاسی ہے. بھوکا رہتا ہے، بچے کو کھلاتا ہے، خود پریشان حال رہتا ہے، بچے کو سکھ پہنچاتا ہے، اس کی فطری ضرورتیں ہیں. لیکن جب انسان عقل کے کمال کے سفر میں آگے بڑھے، تو اس کے نتیجے میں جب کبھی اللہ کو ضرورت ہو، جب کبھی اللہ کو ضرورت ہو، وہاں پر وہ انسان جس کی عقل کامل ہو، وہ انسان اسی بچے کو جس کو اس نے ہزار دعاؤں کے بعد اللہ سے مانگا تھا، وہ اللہ کے نام پر قربان کر دیتا ہے، جبکہ وہ اس کی پوری زندگی کا حاصل ہے. لیکن اگر وہ اللہ کی طرف سفر نہ کر رہا ہو، تو پھر اس بچے کو بچانے کے لیے اللہ کو قربان کرتا ہے. اپنے ان جذبات کی وجہ سے، جذباتی ان رشتوں کی وجہ سے انسان ہے بچے کو بچا سکے. یہ جو بچے کو بچانے کے لیے ان کی قربانی ہے، یہ اتنا دیکھیے، اگر آج مجھے کہا جائے کہ دینے کی رات ہے، تم مانگو، کیا مانگتے ہو، مجھے کیا مانگنا چاہتا ہوں، میں وہ مانگوں گا جو میرے لیے یہاں بھی اور وہاں بھی سرمایہ حیات بنے، میں وہ مانگوں گا جو اس میں نہیں آئے. انسان اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس نعمت سے متنعم ہو کر، اس نعمت اسی دنیا میں رہتے ہوئے علی کا ساتھی بن سکتا ہے، اسی دنیا میں رہتے ہوئے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر لمحے ہمراہ اور ہمراہی بن سکتا ہے. وہ چیزیں جو ابدی ہیں، وہ ہیں جو وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی برابر کام آئے. بچے اس میں شامل نہیں آئے، دولت اس میں شامل نہیں آئے، دولت اور بچوں کو اور اس زندگی کی مادی خواہشات کو ہم اس رستے میں استعمال ضرور کر سکتے ہیں، ہدف کبھی بھی نہیں بنا سکتے. لیکن اگر خود اہل البیت ہو، قرآن ہو، اللہ ہو، تو پھر وہ ہدف ہے. اہل البیت خود بھی ہدف اس حوالے سے ہے کہ ان سے متمسک ہونا، یعنی اللہ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینا اور ان کے دامن کو تھامنا، گویا اللہ کا دامن تھامنا ہے، اس لیے کہ وہ اللہ اور بندوں کے درمیان اس رسی کا نام ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، دوسرا سرا اس نے بندوں کے درمیان چھوڑا ہوا ہے. اب سوال یہ ہے کہ میری زندگی کی قیمتی ترین متاع کیا ہے؟ قیمتی ترین متاع. ایک شخص عراق سے پہنچا مدینہ، امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں. خود اس شخص کے حالات مجھے اس تفصیل میں نہیں جاتا، کافی طویل روایت ہے. جب وہ اٹھنے لگا تو امام سے اس شخص نے پوچھا کہ یا ابن رسول اللہ، ایک عرض ہے، فرمایا بولو. کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے، میں دنیا میں بہت فقر اور تنگ دستی کا شکار ہوں، بہت فقر اور تنگ دستی کا شکار ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے آسودگی چاہیے اور دولت چاہیے جس سے میں اس فقر اور تنگ دستی سے نکل سکوں. امام مسکرائے، فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جو دیکھا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بہت دولت مند آدمی ہو، تم کہہ رہے میں غریب ہوں. عرض کیا یا ابن رسول اللہ، مجھ سے میرا حال آپ بہتر جانتے ہیں، لیکن آپ کی یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں دولت مند ہوں تو کیسا دولت مند ہوں، جبکہ گھر میں فاقے ہیں، کھانے میں کچھ نہیں آئے. فرمایا یہ بتاؤ، اگر تمہیں ابھی حاکم وقت تم سے کہے کہ علی کی محبت چھوڑ دو ساری دولت لے لو. کیا کرو گے؟ لو گے دولت یا علی کی محبت کا انتخاب کرو گے؟ چند لمحوں کے لیے اس نے سوچا, چند لمحوں کے لیے اپنے اندر اس نے غور کیا, چونکہ یہ موضوع اتنا آسان نہیں آیا ہے. یہ یاد رکھیے, یہ یاد رکھیے, کہنا آسان ہے, بولنا آسان ہے, لیکن امام حسین علیہ السلام کا وہ جملہ یاد رکھیے, فرمایا الناس عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم ما درت معائشہم فاذا محسو بالبلاء قلت جاتے ہیں. اہل البیت کے نعرے لگاتے ہیں, قرآن کے نعرے لگاتے ہیں, لیکن ان کے درمیان دیندار کتنے ہیں؟ الناس عبید الدنیا, دی دنیا کے پست بندے ہوتے ہیں لوگ, پس چھوٹے, حقیر, عبید عبد بندہ, عبید چھوٹا اور پس بندہ, الناس عبید الدنیا پس بندے ہوتے ہیں. والدین لائق, اور دین ان کے منہ میں جمع ہونے والا وہ پانی ہے جس کو انسان جب چاہتا ہے تھوک دیتا ہے. والدین لائق علی السنہ, نقصان پہنچے اس کی دنیا کو اس دین سے نقصان پہنچے. مجھے یہ بتائیے, رسول کریم کے ساتھ اتنے لوگ تھے, کتنوں نے ساتھ دیا آخر میں, کتنے لوگ آخر وقت تک رہے؟ امیر المومنین کی اپنی بارگاہ میں جنہوں نے بیعت کے لیے امیر المومنین کے گھر کے دروازے پر اجتماع کر کے اپنی بیعت کا اظہار کیا, جس کا تذکرہ امیر المومنین نے نشر البلاغہ میں فرمایا کہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں یہ لوگ میرے بیٹوں حسن اور حسین کو اپنے پاؤں تلے کچل نہ دیں. اتنا ہجوم تھا, اتنا ہجوم کس چیز کے لیے؟ بیعت کے لیے, کہ علی کے ہاتھ بیعت کر لیا ہے. لیکن جب وہی اجتماع امتحان کی بارگاہ, امتحانی میدان میں کھڑا ہو گیا, جب آزمائش کا میدان آیا, تو وہاں پر کتنے لوگ کھڑے ہوئے, کتنے لوگوں نے ساتھ دیا؟ جب آپ وہاں پر دیکھتے ہیں تو علی کو گریکن دیکھتے ہیں, گریاں گریاں, روتے ہوئے کہتے ہیں کیسے لوگ, سردیوں میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو سردیاں ہیں, گرمیوں کا حق کا امام ملا اور تم حق کے امام کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو, ان کو باطل کا امام ملا اور وہ باطل کے امام کے پیچھے یوں کھڑے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان آزمائش کے میدان میں کھڑا ہو جاتا ہے. آزمائش کے میدان میں اپنے دین کو قائم رکھنا آزمایا. والدین لائق علی, جب تک تنخواہ ہے, جب تک نوکری ہے, جب تک دکان محفوظ ہے, جب تک کاروبار محفوظ ہے. گرامی, یہ راتیں اس حوالے سے دو پہلوؤں پر پوری محنت اور توجہ کی راتیں ہیں. کہ میں بار بار دوبارہ تکرار کروں, نبی کریم جیسی ہستی نے ان راتوں کے حوالے سے, ان ایام کے حوالے سے, ان کی ساعات یعنی لمحات اور سیکنڈز, منٹس اور گھنٹوں کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے ہیں, وہ بھی معمولی چیزیں نہیں آئے, معمولی چیزیں نہیں. آپ اگر ان راتوں میں صلوات ہی پڑھتے رہے, صلوات ہی, یہ آپ کی روح کو اہل البیت سے جوڑنے کا ذریعہ ہے. استغفار کرتے رہے مسلسل, لیکن توجہ سے, صرف آپ کی زبان پر نہ ہو, توجہ سے استغفار, یہی استغفار آپ کی نجات کا ضامن ہے. امام رضا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب ان راتوں نے نماز شب میں انسان کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر صرف 70 بار استغفار کرتا ہے, تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اس شخص کی مغفرت نہ کرے. اللہ کو حیا آتی ہے. یہ وہ راتیں ہیں جس کے حوالے, صرف راتیں نہیں دن بھی, اور صرف یہ نہیں پورا مہینہ. روایت بڑی عجیب و غریب روایت آئے, رمضان المبارک کے علاوہ باقی سالوں میں یہ روایت کہیں پر موجود نہیں آئے. شعبان اور رمضان کے حوالے سے کچھ روایتیں ہیں, اور کچھ خود شعبان کے حوالے سے ہیں, کہ شعبان المعظم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرشتہ, رمضان رجب المرجب میں ایک فرشتہ چوتھے آسمان پر اترتا ہے اور پکارتا ہے, کوئی ہے جو اللہ کا جلیس ہم نشین بنے,
کوئی ہے جو استغفار کرے اور اللہ اس کو معاف کر دے؟ کوئی ہے جو اللہ کی طرف ایک قدم بڑھائے اور اللہ اپنا دروازہ کھول دے؟ فرشتہ ندا دیتا ہے اور ہر رات ندا دیتا ہے لیکن اللہ خود نہیں. اس مہینے کے حوالے سے روایت ہے کہ اللہ خود ان ایام میں تین دفعہ روز و شب میں، تین بار روز و شب میں مسلسل تین بار پکارتا ہے، میرے بندو تم میں کوئی ہے جو میری طرف آئے؟ میرا دروازہ کھل گیا ہے، میری رحمت کا دروازہ، مغفرت کا دروازہ، معرفت کا دروازہ، مجھ سے آ ملنے کا دروازہ کھل گیا ہے، کوئی ہے جو میری طرف آئے؟ اور تین دفعہ روز اللہ کی ندا بلند ہوتی ہے. اور یہ جو راتیں ہیں یہ اس کے پیک کی راتیں ہیں، پیک کی راتیں جس میں آپ قرآن اپنے سر پر رکھتے ہیں. قرآن ہمارے یہاں عام طور پر 23 کی شب ہی زیادہ اعمال کیے جاتے ہیں، لیکن جو ہمیں اہل البیت نے بتایا ہے اس کے مطابق 19 کو بھی اسی طرح سے کریں، 21 کو بھی اسی طرح سے کریں اور 23 کو بھی اسی طرح سے کریں. یہ رات قرآن اپنے سر پر اٹھا کر علی ابن ابی طالب کو نبی کریم سے شروع کر کے علی ابن ابی طالب، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور امام عصر تک تمام ائمہ کو 10-10 بار اللہ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور فیض کا ذریعہ بنا کر مانگنے کی رات ہے. اور کہا گیا ہے ایک قطرہ آنسو کا آپ کی آنکھوں میں آ جائے تو آپ کی نجات کے لیے وہی لمحہ کافی ہے، وہی لمحہ. اور کون مغفرت کا سب سے زیادہ اہل ہے؟ جس کے دل میں اللہ کے محبوب کی محبت ہو. اللہ کا محبوب کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اس لیے کہ نبی کی محبت عام ہے، یہ یاد رکھیے. بعض وقت ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ علی پر زور دیتے ہیں، اللہ پر زور کیوں نہیں دیتے؟ بھائی اللہ کو ماننے والے بہت ہیں، بہت ہیں، لیکن صرف اللہ کو ماننا کافی ہوتا تو نبی کی ضرورت نہ ہوتی. اللہ نے نبی کی محبت کو فرض کر کے بتا دیا کہ نبی کی محبت دل میں پیدا کرو گے تو پھر اللہ کی محبت تمہارے لیے مؤثر ہے. نبی کی محبت کو نہیں مانو گے، اپنے اندر زندہ نہ کرو تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں ہے. اب نبی کی محبت کے دعوے دار بھی بہت ہیں امت اسلامیہ میں، مملکت اسلامی میں، تمام دنیا میں کلمہ گو لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن امتحان ایمان کا تب سامنے آتا ہے جب علی کی محبت اور علی کی عداوت کے میدان میں انسان کھڑا ہو جائے. جب وہاں پر کھڑے ہو کر علی کی محبت کو اپنا ایمان ثابت کر سکے اور اس کے نتیجے میں آنے والی مشکلات کے سامنے سر اٹھا کر سینہ تان کر خوش دلی کے ساتھ ان مسائل آلام مشکلات کو گلے سے لگا سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر حقیقی معنوں میں علی کی محبت ہے، اور یہی علی کی محبت انسان کی نجات کا ذریعہ ہے. یہ یاد رکھیں، جو لوگ شہید ہوئے، جو لوگ اسیر ہوئے، جن لوگوں نے قربانیاں دی انہوں نے دوسروں کے لیے نہیں دی، علی کے نام پر دیا. اور جس نے علی کے لیے قربانی دیا ہے اس کا اجر لوگ نہیں دے سکتے، صرف اور صرف علی ابن ابی طالب ہی اس کا اجر ہے. علی ابن ابی طالب خود اس کا اجر ہے، اس لیے اس اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو راتیں ہیں یہ ان ہستیوں کی معرفت کی راتیں ہیں، ان ہستیوں سے خود کو جوڑنے کی راتیں ہیں. جو ہمارا سب سے بڑا المیہ امت اسلامی کا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے ہی یہی کہ ہم سے نبی کے بعد علی کو چھیننے کی کوشش کی گئی ہے. امت اسلامیہ سے، مسلمانوں سے علی کو چھیننے کی کوشش. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے علی کے مقام اور علی کی منزلت کو بیان کرنے کا آغاز پہلی دعوت سے کیا ہے. اب یہ دیکھیے، یعنی بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی نبی کے بعد کا جھگڑا ہے، نبی کے بعد کا جھگڑا نہیں ہے، یہ جھگڑا ہے پہلے دن کا جب دعوت ذوالعشیرہ میں مختلف قبائل کے سرداروں کو دعوت دی گئی اور اس دعوت میں تمام مشرکین مکہ جمع ہوئے، قبائل کے سردار جمع ہوئے اور نبی کریم نے دعوت توحید دی تو اس دعوت توحید میں تین چیزیں ہیں، ایک خود اللہ کی وحدانیت کی دعوت، اور پھر اللہ کے رسول کی رسالت کی دعوت، اور اس دعوت کے بعد یہ اعلان کہ جو سب سے پہلے میری اس دعوت پر لبیک کہے وہی میرا جانشین بھی ہے، خلیفہ بھی ہے اور وزیر بھی ہے. پہلی دعوت، اور اسی پہلی دعوت ہی میں تمام مسلمان متفق ہیں، چاہے اب بچہ کہہ کر متفق ہو یا کچھ اور، لیکن اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں نبی کریم کی دعوت پر سب سے پہلے جس شخص نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا یا رسول اللہ آپ کی اس دعوت پر میں لبیک کہتا ہوں اگرچہ چھوٹا ہوں اور ان سب میں عمر میں کم ہوں اور طاقت میں ہو سکتا ہے ان بڑوں کی نسبت میری طاقت کم ہو، لیکن میرا دل اللہ کی وحدانیت اور آپ کی رسالت کے ایمان سے لبریز ہے، اور وہ علی بن ابی طالب کی ذات. اور اس کے بعد ابو جہل نے اٹھ کر کہا تھا، ابو سفیان نے کہا تھا، ابو لہب نے کہا تھا، اور ابو طالب سے کہا تھا کہ اے ابو طالب آپ کو مبارک ہو، اپنے بیٹے کی نبوت کو بھی قبول کر لیں اور اپنے بھتیجے کی نبوت کو قبول کر لیں اور اپنے ہی بیٹے کی سرداری قبول کریں. آپ رعایا ہو گئے اور آپ کا بیٹا سردار ہو گیا. تنزن یہ کہا تھا. یعنی علی کی محبت کا بیان، علی کی ولایت وزارت اور خلافت کا بیان پہلے دن یعنی دعوت توحید سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ خود اہل سنت کی تواریخ میں تاریخ طبری نے خود یہ لکھا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ متفقہ چیز ہے کہ علی ابن ابی طالب کے مقام اور ولایت کو، ان کے افضلیت کو، ان کے فضائل کو، ان کی امامت کے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت کے نزول کے بعد بیان نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اس کی انتہا ہے، آغاز پہلے دن سے ہوا ہے. اس لیے جہاں جہاں نبی کو موقع ملتا ہے علی کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہیں، جہاں جہاں موقع ملتا ہے علی کی محبت کو دلوں میں راسخ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، جہاں جہاں موقع ملتا ہے علی کے مقام کو بیان کرتے ہیں. یہ جو ابھی میں نے حدیث پڑھی آپ کی خدمت میں، رسول کریم کی یہ حدیث تشیع کے ہاں متفق ہونا رہی ہے کہ اگر لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر ناس یعنی لوگ، عوام، اگر علی کی محبت پر کٹھے ہو جاتے، لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب، اگر علی ابن ابی طالب کی محبت پر لوگ کٹھے ہو جاتے اور متحد ہو جاتے تو جہنم کی نام کی کوئی چیز اللہ خلق ہی نہ کرتا. یعنی جہنم اگر اس کی تخلیق ہوئی ہے تو وہ بغض علی ہے. بغض علی کا نتیجہ جہنم نہیں ہے، خود بغض علی جہنم ہے. اور جنت الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، خود علی کی محبت، علی کا عشق، علی کا وجود، علی پر ایمان جنت ہے. لہذا اگر کسی کو جنت چاہیے تو علی کا دامن تھامے، اور اگر جہنم میں جانا ہے تو علی کا بغض اختیار کر لے. اس لیے اس حدیث میں فرمایا اللہ اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار، اللہ آگ کو خلق ہی نہ کرتا، جہنم کو خلق ہی نہ کرتا. اور اس پر اہل سنت سے میری بات ہوئی، وہ کہا کرتے ہیں کہ بھئی اس پر ان عبارتوں کے ساتھ تو ہمارے ہاں روایت نہیں ہے، لیکن باقی جو روایتیں ہیں علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں پر، ان فضیلتوں کی روایت کو دیکھ کر یہ مفہوم ہمیں ضرور ملتا ہے. وہ کیا ہے؟ جب اللہ کا رسول کہے اللہم لا تمتنی حتی ارا علیاً، بارلہ جب تک علی کو نہ دیکھوں مجھے موت نہ دینا. ذرا توجہ دیں، یہ روایت اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے، یہ صرف شیعوں کی روایت نہیں ہے. اللہم لا تمتنی حتی ارا علیاً، امت کو بتا رہے ہیں امت کو کہ دیکھو یہ جو نبی ہے جو تمام 124,000 انبیاء کے بعد آنے والا افضل ترین اور خاتم نبی ہے، اس نبی کی قلبی آرزو علی ابن ابی طالب ہے۔ علی ابن ابی طالب کا دیدار، علی ابن ابی طالب کی زیارت، علی ابن ابی طالب کو دیکھنا۔ اس لیے فرمایا حب علی ابن ابی طالب، حب علی ابن ابی طالب، یہ عبادت ہے علی کی محبت کو، اسی لیے اللہ نے اور رسول نے عبادت کرا دی۔ یہ جو محبت کی کیفیت علی کی پیدا ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے باطن سے آہستہ 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 نفاق ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ جتنی محبت بڑھتی ہے، یہ یاد رکھیں تمام محبان اہل البیت ایک طرح کے نہیں ہیں، ایک سطح کے نہیں ہیں، درجات ہیں، اور درجات میں شدت اور ضعف ہے۔ شدت اور ضعف کی مثال آپ کی ان بتیوں کی طرح سے ہے، یہ جو آپ کے یہاں بتیاں لگی ہوئی ہیں 30, 40, 50, 60 وولٹیج کی، لیکن اگر یہاں پر 1000 وولٹیج کا بلب لگ جائے تو اس سے یہ آپ کا پورا حال بالکل نورانی ہو جاتا ہے۔ اب بھی نورانی ہے، فرق کیا ہے اس میں اور اس میں؟ وہ شدید تر ہے اور یہ ضعیف تر۔ سورج اور چاند دونوں میں نور ہے، فرق کیا ہے؟ وہ شدید ہے، یہ ضعیف۔ چاند اور سورج، چاند اور ستارے دونوں میں نور ہیں، فرق کیا ہے؟ یہ شدید ہے، وہ ضعیف۔ اسی طرح سے انسانوں کے درمیان بھی درجات ہیں، مدارج ہیں۔ جس کے اندر نور علی، نور حب علی جتنا شدید تر ہے، اس کا باطن اتنا نورانی ہے، اور جس کا جتنا ضعیف ہے اتنا وہ اندر سے تاریکی اور نورانیت دونوں کا شکار ہے۔ اس لیے کوشش کریں علی کی محبت میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضافہ ہو سکے۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات علی محمد و آل محمد۔
تھوڑا سا پانی دیجیے۔ آج
ایک دم پھر ذرا اونچی آواز سے سروات بھیجے بن محمد والے۔ یہ جو آپ سروات بھیجتے ہیں، اس کو آپ عام روٹین میں اپنی تھکن اتارنے کا ذریعہ نہ سمجھیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جو سروات ہے اس کا ادراک کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، چھوٹی بات نہیں۔ تمام نافلہ عبادتوں میں، واجبات نہیں، نماز واجب ہے، فرض ہے، لیکن اس میں بھی اس کی روح یہی صلوات ہے۔ نماز جو کہ واجب ہے، اگر کوئی شخص نماز میں صلوات نہ پڑھے، درود نہ پڑھے، صرف شیعہ نہیں، مالکیوں کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں، حنفیوں کے ہاں، احناف جس کو آپ کہتے ہیں، اہل سنت جو ہمارے پاکستان میں، احناف کے ہاں، حنبلیوں کے ہاں، شافعیوں کے ہاں، مالکیوں کے ہاں، سب کے ہاں اس پر اتفاق ہے کہ اگر نماز میں درود نہ پڑھیں تو نماز فاسد ہے، باطل ہے۔ یعنی وہ جو نماز فرض ہے اس کی روح بھی درود پاک ہے۔ تو نافلہ عبادتوں میں تمام عبادات سے برتر عبادت درود پر محمد و آل محمد ہے۔ لیکن اس ضرور میں ہم ایک کوتاہی کرتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے شیعہ ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ شیعہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرقہ نہیں ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے 124,000 انبیاء کا متفقہ نظام، یعنی نظام تشیع۔ توجہ ہے، آپ کی شیعہ کو فرقے کے طور پر نہ دیکھیں۔ اگر مکتب اہل البیت میں سے اہل البیت کو اٹھا لیں تو کیا بچتا ہے؟ اسلام میں سے اہل البیت کو نکال لیں، کیا بچتا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اہل البیت یعنی مکتب اسلام کی روح، اگر دین کی روح اہل البیت ہیں، تو پھر 124,000 انبیاء نے جو بھی اللہ کی طرف سے تعلیمات بشریت تک پہنچائی ہیں، ان کی روح اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ کو اہل البیت سے جوڑ دیا جائے، اہل البیت سے جوڑ دیا جائے۔ اور اہل البیت وہ ہیں جن کا رستہ، یعنی اللہ کا رستہ، جو بھی رستہ اہل البیت کے مقابلے میں پیدا کیا جاتا ہے، گڑا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، وہ جتنا آگے بڑھتا ہے اللہ کے دین سے اس کا فاصلہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جو اصل روح ہے وہ مکتب اہل البیت ہے، اور مکتب اہل البیت میں اہل البیت کا مقام وہ مقام ہے جو دل کا بدن کے اندر ہوتا ہے۔ اگر یہ دل ہے تو بدن زندہ ہے، دل نہیں ہے تو بدن مردہ ہے۔ لہذا اہل البیت پر درود اور اہل البیت کے حوالے سے سلام، یہ بہترین عبادات میں سے ہے، بہترین عبادات میں سے۔ اس لیے اپنی محافل اور اپنی مجالس میں اس کو صرف اس حوالے سے نہ پڑھیں کہ یہ آپ کی تھکن اور سستی اتارنے کا ذریعہ ہو، نہیں، یہ عبادت ہے، لیکن وہ مکمل کب ہوگی؟ جب آپ اہل البیت پر درود کے اس زمن میں یہ بھی پڑھیں وعجل فرجہم۔ یہ جو آپ کہتے ہیں وعجل فرجہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل البیت کا آخری شاہ سوار، آخری امام، آخری راہبر، آخری رہنما، آخری منجی، آخری نجات دہندہ پردے غیب میں ہے، اس نے آنا ہے اور ہم اس کے منتظر ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد اس تک پہنچنا ہے۔ یہ اعلان ہے، یہ اعلان ہر شیعہ کے دل کی آواز ہونی چاہیے، اور صلوات میں اس کا اظہار ہونا چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ ہم 11 اماموں کے ماننے والے شیعہ نہیں ہیں، 8 یا 6 اماموں کے ماننے والے شیعہ نہیں ہیں، ہم 12 اماموں کے ماننے والے ہیں، اور 12 کے شعوری منتظر ہیں، حادثاتی نہیں، شعوری منتظر۔ جو شعوری منتظر ہوتا ہے وہ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، رکتے، سوتے، جاگتے، ہمیشہ اپنے منتظر کے بارے میں سوچتا ہے، جس نے آنا ہے، کب آنا ہے اور میں نے کیا کرنا ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ عزیزان کرام، یہ رات کوفہ والوں پر بڑی سخت رات ہے، اور صرف کوفہ والوں پر نہیں، علی کے گھرانے پر، علی کے بچوں پر، امام حسن اور امام حسین، حضرت زینب و حضرت ام کلثوم پر بہت سخت رات ہے، بہت سخت رات۔ اگر انسان تنہائیوں میں جا کر سوچے، تنہائیوں میں، تاریخ انسانیت میں سب سے بڑا مظلوم کون ہے، تو بڑی آسانی سے کہہ سکتا ہے علی ابن ابی طالب۔ تاریخ انسانیت، امام حسین بھی مظلوم ہے، مظلومیت کے الگ پہلو ہیں، باقی ائمہ بھی مظلوم ہیں الگ الگ پہلوؤں سے، لیکن جامع پہلوؤں سے اول مظلوم علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب، جس علی کے مقام کو بیان کرتے 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 رسول اللہ کی زبان کبھی تھکی نہیں، جن کی شان بیان کرتے کرتے جبرائیل آسمانوں سے اترتے اترتے کبھی تھکے نہیں، جن کے مقام کو بیان کرتے کرتے محرابوں میں ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کبھی ایک لمحے کی کوتاہی نہیں کی، اس علی ابن ابی طالب کے ساتھ اس دنیا میں کیسے کیسے ظلم ہوئے، کیسے کیسے مظالم ڈھائے گئے، کس کس طرح سے علی کو امت سے چھیننے کی کوشش کی گئی۔ آج اگر آپ کوفہ میں جائیں اور علی کے گھر جائیں تو اس مظلومیت کا ایک عکس نظر آتا ہے۔ روایات کہتی ہیں امیر المومنین کو اپنے بچوں سے بہت محبت تھی، انسان جتنا کامل ہوتا ہے اتنی ہی اس کی انسانی خصوصیات بھی کامل ہوتی ہیں، غیرت میں بھی وہ کامل ہوتا ہے، محبت اور عشق میں بھی وہ کامل ہوتا ہے، لہذا جب علی کی محبت کو اپنے بچوں کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر ان کی محبت بھی ہمیں کمال کی محبت نظر آتی ہے، کمال کی محبت. علی کو اپنے بچوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ سب سے چھوٹی بیٹی ام کلثوم سے، یہ روایات بتاتی ہیں، سب سے محبت ہے لیکن چھوٹی سے زیادہ. اس لیے آج ان کی زندگی کا آخری افطار ہے. یہ جو آخری افطار ہے وہ کہاں پر کرتے ہیں؟ اپنی اس چہیتی اور محبوب بیٹی کے گھر میں، اس بیٹی کے گھر میں، اس بیٹی کے گھر میں آتے ہیں. لیکن عجیب ہے، آج سارا دن علی کا بڑا عجیب گزرتا ہے. آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، نظر جھکاتے ہیں، پھر کہتے ہیں بارلہ وہ وقت کب آ رہا ہے، وہ وقت کب آئے گا، انتظار ہے. آسمانوں کی طرف دیکھتے ہیں، زمین کی طرف دیکھتے ہیں، سجدے میں گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، پھر بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، ذکر اور اذکار میں مصروف ہے. افطار کا جب وقت آتا ہے، دسترخوان جب بچھتا ہے، اور حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا جب دسترخوان پر تین چیزیں رکھتی ہیں، نمک، دودھ اور جو کی دو روٹیاں، امیر المومنین جب تشریف فرما ہوتے ہیں، افطار کا وقت آتا ہے، ان تین چیزوں کو دیکھ کر ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹی ام کلثوم، کبھی تم نے اپنے والد کو دیکھا ہے کہ روٹی کے ساتھ دو چیزیں کھائے، ان میں نمک بھی ہے اور دودھ بھی، دودھ اٹھا لو مجھے صرف نمک دے دو. چند لقمے، چند لقمے، جب کہ اس روٹی کے نمک کے ساتھ آپ تناول فرماتے ہیں. حضرت ام کلثوم دیکھتی ہیں، بابا آپ نے سارا دن روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھنے کے بعد اب بھی آپ نے یہ چند لقمے کھائے ہیں، پیٹ بھر کر آپ نے کھانا نہیں کھایا. کیا فرماتے ہیں؟ بیٹی آج رب سے ملاقات کی رات ہے، اس رات میں میں نہیں چاہتا کہ میرا پیٹ اس دنیا کی خوراک سے بھرا ہوا، اس لیے آج رات میں کچھ نہیں کھانا چاہتا. اس کیفیت میں یہ رات گزارتے ہیں، اس کیفیت میں یہ تمام لمحات، ذکر میں، فکر میں اور گریے کی کیفیت میں، بڑی روایات ہیں اس حوالے سے، میں مختصر کر رہا ہوں، اس کیفیت میں گزارتے ہیں. جب سحر کا وقت شروع ہوتا ہے تو علی کی سحر کیسے ہوتی؟ علی کے سحر کے اوقات ذکر خدا، مناجات اور گریہ و زاری میں بسر ہوتے ہیں. لیکن آج عجیب کیفیت ہے، آج جب گھر سے نکل رہے ہیں تو ہر شخص کو آخری دفعہ دیکھ کر نکلتے ہیں، ہر شخص کو آخری دفعہ، اور گویا خدا حافظ کہہ کر نکل رہے ہیں. جب آپ نکلنے لگتے ہیں تو آپ کے باقی بچے ساتھ میں ہیں، چونکہ سب کو یہ پتا ہے کہ آج علی کیا فرما رہے ہیں، میں نے نکلنا ہے واپس، اپنے ان قدموں پر گھر نہیں آنا. لہذا جب نکلنے لگتے ہیں تو بچے آپ کے پیچھے پیچھے ہیں، آپ روکتے ہیں. جب آپ گھر کے صحن میں تشریف لاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بطخ ہیں، مرغابیاں ہیں، مرغابیاں آ کے چمٹتی ہیں اور علی کی ابا کو اپنی طرف کھینچ رہی ہیں. جب یہ منظر بچے دیکھتے ہیں تو مرغابیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی فرماتے ہیں بچوں ان کو چھیڑو نہیں، اس وقت یہ مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت گزرے گا، اس کے بعد پھر ان کے مرثیے اور ان کے نوحے بلند ہوں گے، پھر یہ مجھے یاد کر کے روئیں گے اور تم ان کے گریا اور نوحوں کی آواز سنو گے. اسی طرح علی چند قدم آگے بڑھتے ہیں، جب دروازے کے قریب پہنچتے ہیں اور باہر نکلنا چاہتے ہیں تو مورخین نے لکھا ہے کہ دروازے کے کنڈے میں علی کی ابا پھنستی ہے اور علی کی ابا گرتی ہے، گویا کنڈا بھی علی کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کیفیت میں مسجد کا رخ کر رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے، تمام بچوں کی نگاہیں علی کی طرف ہیں، لیکن اس وقت بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن ان آنکھوں میں وہ آنسو اس وقت بڑے صبر اور بڑی ہی بردباری کے ساتھ ہیں. میں تھوڑا سا سوچتا ہوں کہ کل کیا ہوگا، کل کیا ہوگا. تاریخ بتاتی ہے کہ جب علی بستر پر تھے اور جب گھر میں تھے، یہ سارے بچے جمع تھے، تو اس وقت یہی زینب تھی، یہی ام کلثوم تھی، یہی امام حسن تھے، یہی امام حسین تھے، سارے بچے ارد گرد تھے. جب علی نے ایک وصیت کرنی چاہی تو فرمایا میرے تمام بچوں کو جمع کر لو. حضرت عباس کو بھی بلایا گیا، حضرت ام البنین کو بھی بلایا گیا، امام حسن بھی آئے، امام حسین بھی آئے، حضرت زینب بھی آئی، حضرت ام کلثوم بھی آئی. اب آپ نے وصیتیں شروع کر دیں، لیکن وہ کیفیت عجیب ہے. جب وصیتیں کی نا تو تمام بچوں کو قریب بلایا، قریب بلا کے ہر بچے کا ہاتھ حسن مجتبیٰ کے ہاتھ میں دیتے تھے اور فرماتے تھے بیٹا حسن اب میرے بعد تم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے اور تم نے باپ کا کردار ادا کرنا ہے. ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. ایک وقت آیا، پوچھا میرا بیٹا عباس کہاں ہے، میرا بیٹا عباس کہاں ہے. عباس آئے، جب عباس کا ہاتھ تھاما تو پھر امام حسن کو نہیں پکارا بلکہ پکارا بیٹا حسین تم کہاں ہو. امام حسین کو بلایا اور عباس کا ہاتھ حسین ابن علی کے ہاتھ میں دیا. اچانک سب نے دیکھا، بعض بزرگوں نے اس کو بیان کیا ہے، اچانک سب نے دیکھا کہ حجرے کے ایک کونے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. دیکھا کون ہے، ام البنین ہے. کیوں رو رہی ہے؟ ام البنین کہتی ہیں مولا آپ نے تمام بچوں کا ہاتھ آپ نے بڑے بیٹے حسن کے ہاتھ میں دیا، میرے بچے کا ہاتھ کیوں نہیں دیا؟ کیا جواب فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ ام البنین تمہیں نہیں پتا کہ یہ عباس کون ہے اور کہاں. یہ عباس میرے بیٹے حسین کی مدد کرے گا، آج میں حسین کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ کل یہ حسین کا ساتھ دے سکے. اور اس کے بعد حسین کو قریب بلاتے ہیں، حسین کو قریب بلا کر اس کے کانوں میں، حسین ابن علی کے کانوں میں چند جملے ارشاد فرماتے ہیں. یہی پر میں ختم کر رہا ہوں. چند جملے ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملے باقی لوگ نہیں سنتے، باقی لوگوں کو خبر نہیں ہوتی. جب علی کی شہادت ہوتی ہے، ٹائم گزرتا ہے، پوچھتے ہیں کہ مولا آپ سے بابا نے کہا کیا تھا، کسی کو بتاتے نہیں ہیں. لیکن کب پتا چلتا ہے؟ جب شب عاشور گزرتا ہے اور اس کے بعد عصر عاشور آتا ہے اور حسین رخصت ہونے لگتے ہیں، اس وقت زینب کو پکار کر اپنے قریب لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ زینب بہنا اب میں تمہیں بتاؤں کہ وقت شہادت میرے بابا نے میرے کانوں میں کیا کہا تھا. فرمایا تھا کہ بیٹا حسین جب تم اپنی بہن سے رخصت ہونے لگو تو میری جگہ اس کے بازو کا بوسہ لینا، اس لیے کہ وہ بازو وہ ہیں جن کو رسیوں میں باندھ کر تمہاری بہن اور میری بیٹی کو اسی شہر میں اسیر بنا کر لایا جائے.
انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. نسألك اللهم و نلبوك باسمك العظیم الاعظم العظیم اجل الاکرم یا اللہ 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 یا رحمن یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. باللہ ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بارلہا ہمارے دلوں کو علی کا گھر بنا دے، بارلہا علی کے عشق میں علی کی مودت میں مزید ہمیں توفیق عطا فرما، بارلہا ہماری ہر سانس علی کے نام پر وقف فرما، بارلہا جب تک ہماری زندگی کی ایک ایک سانس باقی ہے ہمیں علی کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرما. بارلہا علی کے دوستوں سے دوستی اور علی کے دشمنوں سے دشمنی کی توفیق عطا فرما، بارلہا علی کے پیغام کو عام کرنے کی سعادت نصیب فرما، بارلہا علی کے نام کو سربلند رکھنے کی توفیق عطا فرما، بارلہا علی کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما، بارلہا علی کے مخالفوں کے مقابلے میں، دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں آخری لمحے تک میدان میں کھڑے رہنے کی توفیق عطا فرما، بارلہا علی کے نام پر اور علی کے مکتب اور نام کے لیے اپنی پوری ہستی قربان کرنے کی توفیق اور جذبہ ہم سب کو نصیب فرما. جتنے بھی حاجت مند ہیں سب کی حاجات کو قبول فرما. آج کی رات میں ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، بارلہا ہمیں توبہ گریہ اور مغفرت مانگنے کی توفیق عطا فرما، بارلہا ہمارے روزوں کو، ہمارے قرآن خانی کو، ہماری عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما.
بالاحا جب تک ہم زندہ ہیں علی کی راہ میں زندگی گزارنے کی، اور جب مرنے لگے تو علی کی راہ میں موت کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرما. بالاحا موت جب آئے تو علی کا دیدار نصیب فرما. بالاحا جب قبر میں جائیں تو حسین کی شفاعت نصیب فرما. بالاحا محشر کے میدان میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما. بالاحا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح نصیب فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. بالاحا امام عصر کے ظہور میں تعجیل فرما. بالاحا دنیا بھر میں جہاں جہاں ظلم کے مقابلے میں علی کا عدل، علی کا پرچم لے کر لوگ کھڑے ہیں، ان سب کی توفیق عطا خیر میں اضافہ فرما. بالاحا یمن سے لے کر کشمیر تک، اور کابل سے لے کر دمشق تک، اور تہران تک، اور بغداد تک، جہاں جہاں ظلم اور ظالم کے مقابلے میں مظلوم کھڑے ہیں، ان مظلوموں کی حمایت فرما، ان کی نصرت فرما. ہمیں بھی مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہنے کی توفیق و سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.